فإن أعرضوا فأقربوا مو مرتے پچھایا تھا نا آرد اکثر ہوں تو یہاں پھر کیا فرمایا اگر وہ منہ موڑتے ہیں یعنی اہل مکہ فقل تو آپ کہہ دیجیے انذرتکم میں نے تم کو ڈرا دیا کس سے سائقتن ایک بجلی سے اور مراد ہے یہاں عذاب فقل تو کہہ دیجیے انذرتکم میں تم کو ڈراتا ہوں سائقتن ایک بجلی سے یعنی عذاب سے کیسا عذاب یا کیسی بجلی مثل سائقت عاد و ثمود جس طرح عاد اور ثمود کی بجلی گری یعنی عذاب آیا اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم جب ان کے پاس کئی رسول ان کے آگے اور پیچھے سے آئے اور صرف اتنا نہیں کہا کہ رسول آئے بلکہ یہ بھی فرمایا آگے سے بھی آئے پیچھے سے بھی آئے کیا مطلب ہے اس کا یعنی ہر طرح سے انہوں نے آ کے سمجھایا دن رات سمجھایا جیسے نوح علیہ السلام کہ اللہ نے اپنی قوم کو دن کو بھی سمجھا رات کو بھی خاموشی سے بھی اونچے اونچے بھی ہر طرح سے اچھا پیغمبروں نے اتنی محنت کیوں کی اس لیے کہ ابلیس نے جو کہا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے کام کو توڑنے کے لیے پیغمبر بھیجے اور جس طرح ابلیس نے لوگوں کو بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اسی طرح اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو ایسے رسول دیے جو ہر طرح سے ان کو سمجھاتے تھے اب آپ دیکھیے کہ ہم عام انسان بھی جب اسلام اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو جو بھی آپ میں سے اس کام سے متعلق ہو وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اصلاح کا تربیت کا تعلیم کا تزکیے کا کام جو ہے وہ اتنا کٹھن کام ہے مسلسل عمل ہے نا میں اپنے کو دیکھتی ہوں مختلف چیزیں دیکھتی ہوں مختلف باتیں سنتی ہوں باہر کی میں آپ ہی کی بات کر رہی ہوں میں سوچتی ہوں اچھا اس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے اس سے متعلق بات ہوتی ہے پھر ایک اور چیز سامنے آ جاتی ہے پھر اس کی صفائی ہونی چاہیے پھر ایک اور چیز پھر ایک اور چیز پھر ایک اور چیز یعنی اگر میں اور آپ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو دیکھیں تو سال سے زیادہ ہو گیا ہم سب کو ایک اسٹرگل کرتے ہوئے اور حال ہمارا کیا ہے اسی اسٹرگل اور جد و جہد اور کھینچا تانی کا نام کیا ہے من بین ایدیہم و من خلفہم ہر طرف سے گھیر کے ہم کو ہر تیر سے پکڑ کے یہ لگتا نا کبھی پیچھے سے کھینچ رہے ہیں کبھی آگے سے روک رہے ہیں کبھی ادھر سے پکڑ رہے ہیں کبھی ادھر سے پکڑ رہے ہیں یہ اصلاح کا عمل جو ہے یہ جان لیوا عمل ہوتا ہے ایک مسلسل عمل ہوتا ہے آپ کبھی بھی پرسکون ہو کے بیٹھ نہیں سکتے کہ ہاں بس اب یہ کام ہو گیا دنیاوی کاموں میں کیا ہے مثلا جس نے یہ میز بنایا ہوگا ایک دن تو اس کی زندگی میں آیا گا کیونکہ آج میرا میز بن گیا بس اب ٹھیک ہے پالش بھی ہو گئی سب پرفیکٹ ہو گیا ہو گیا کام میرا مکمل کوئی مکان بناتا ہے تو ایک دن اس کی زندگی میں ضرور آتا ہے کہ مکان بن جاتا ہے اور اس کا بوجھ اتر جاتا ہے کہ شکر ہے مکان بن گیا لیکن دین کی تبلیغ اور تعلیم کا کام ایسا کام ہے جو جب تک انسان کو ہوش ہے جب تک انسان کے دم میں دم ہے چین سے نہیں بیٹھ سکتا میں کل ہی اپنے آپ سے پوچھی تھی کہ مجھے کیا غم ہے کہ لوگوں کو مختلف غم ہوتے ہوں گے میں اپنے غم کا سوچی تھی کہ مجھے کیا غم ہے کہ اور کب تک اپنے آپ کو کھاؤں گی اس غم میں کیونکہ جب آپ اللہ کی کتاب پڑھاتے ہیں تو پھر جن کو پڑھاتے ہیں انہی کا غم لگ جاتا ہے نا آپ کو ان کو آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے سیکھا یا نہیں سیکھا جو پڑھایا سمجھ آیا نہیں آیا تو یہ ایک ایسا غم ہے جو لگ جائے ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتا اور جب تک یہ لگے نا اس وقت تک آپ پھر کام نہیں کر سکتے یعنی اگر میں کبھی سوچوں نا کہ بس ٹھیک ہے میں بتا دوں اور میں چھوڑ دیتی ہوں کوئی کرے نہ کرے کسی کو آئے یا نہ آئے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے کوئی پہنچائے یا نہ پہنچائے آخر مجھے کیا تو کرے کبھی ایک کا سوچے کبھی دوسرے کا کبھی تیسرے کا لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو بھی یہ کام کرے گا جو پیغمبروں نے کیا پہلے تو پیغمبر کرتے تھے اب تو پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا اب تو امت ہی میں سے لوگ اٹھیں گے اور کریں گے مجھے اور آپ ہی کو کرنا ہے تو جب تک پھر وہ طریقہ نہ اختیار کیا جائے من بین ایدیہم و من خلفہم ہر طرف سے خیر خواہ اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا تو ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے اور ان کو ہر طرح سے سمجھاتے رہے جو ان کے سمجھانے کا مقصد تھا کیا تھا اللہ تعبدو اللہ اللہ والے بن جاؤ بس اللہ کے ہو جاؤ تو گویا صرف دین کی تعلیم، اصل تعلیم کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، بس کہ اس کے ہو جائے. اور اگر دین کے نام پر اس مقصد کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے تو سب بیکار ہے، سب غارت ہونے والے ہیں. اگر آپ کبھی بھی دین کا کام کرے، اللہ کرے، اس مقصد سے نہیں آگے پیچھے ہونا کہ اللہ اور بندوں کے بیچ میں تعلق پیدا کرنا. لوگ ڈرے تو اللہ سے، محبت کرے سب سے بڑھ کے تو اللہ سے، جیے تو اس کے لیے، مرے تو اس کے لیے. اللہ تعبدوا الا اللہ. قالوا، اب ان کی ناقدری دیکھیں، کہنے لگے لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا لانزل ملائکتا، فرشتے بھیج دیتا، فانا بما ارسلتم به کافرون، تو بے شک ہم ساتھ اس کے جو تم بھیجے گئے ہو اس کا انکار کر رہے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اور تم ہو بھی بشر ہماری طرح کے، ہم تمہیں کیسے اللہ کا رسول مان لیں، ہمارے ہی جیسے تو ہو، تم کو کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ ہم تمہاری باتیں مانا کریں، ہم تم سے زیادہ مالدار ہیں، ہم تم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے کو ایسے بہت سے تانے سننے کو ملتے ہیں کہ تم جیسے سے نہیں ہم سنیں گے، اللہ کو فرشتہ اتارے گا تو سنیں گے، تم اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، کل تک کیا کرتے رہے، اب تم تبلیغ کرو اور ہم تمہاری تبلیغ سنیں، فرشتے آنے چاہیے یا مبلغ یا داعی سے اللہ کا پیغام پہنچانے والے سے لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے، وہ فرشتہ ہو، اسے کھانے کی ضرورت نہ ہو، وہ کبھی سویا نہ کرے، اس سے کوئی بھول چوک نہ ہو، وہ سب کچھ ہو مگر انسان نہ ہو، اور نہ اس کے ساتھ کوئی انسانی ضروریات ہو. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، آگ کا قصور کیا تھا؟ آج انہوں نے زمین میں تکبر کیا. کیسا تکبر؟ بغیر الحق، جس کا انہیں حق نہ تھا. وقالوا، اور کہنے لگے من اشد منا قوة، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ انہیں جب پیغمبروں نے سمجھایا کہ دیکھو نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو کہنے لگے عذاب، ہم نمٹ لیں گے عذاب سے، ہم سے زیادہ طاقت کس کی؟ کیونکہ بہت دراز تک بہت طویل جسم لوگ تھے. تو ہود علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو تکبر میں آ گئے، سرکشی کی روش اختیار کی. من اشد منا قوة، اب لم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انہوں نے غور نہیں کیا، ان اللہ الذی خلقہم، تو بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوة، وہ ان سے بڑھ کر ہے قوت میں، یعنی جس رب نے انہیں پیدا کیا، جس نے انہیں طاقت دی، انہیں قوت دی، کیا وہ خود ان سے بڑھ کر طاقتور نہ ہوگا؟ کیا ان کو طاقت دے گی اس کی طاقت ختم ہو گئی؟ کیوں یہ بھول گئے کہ جس نے انہیں سب کچھ دیا وہ خود سب سے بڑھ کر طاقتور ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، ہمارے دلائل کو مانتے نہیں تھے. آیات کی وضاحت پیچھے بہت ہو چکی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، آخر کار ہم نے چند ملحوظ دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پہ بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دے، ان کی طاقت کا سارا پول کھل جائے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں تو کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا. فارسلنا علیہم، تو بھیجی ہم نے ان پر ریحاً صرصراً، باد صرصر، صرصر صرتن سے ہے، صرتن کہتے ہیں آواز کو، یعنی ایسی ہوا جس میں سخت آواز تھی. کبھی سنی آپ نے؟ یہاں کم ہی ایسی ہوا ہوتی ہے، مجھے بھی فرسٹ ٹائم برطانیہ میں ایسی ہواؤں کے سننے کا موقع ملا تھا کہ بعض وقت اتنا شور ہوتا تھا ہوا میں، اتنا شور کہ دل دہلتا تھا، حالانکہ عمارتیں بہت بظاہر مضبوط ہوتی تھی، لگتا سے بوڑھ جائے گا، جیسے ٹارنیڈوز ہوتے ہیں. کبھی ان کا آپ نے پڑھا یا سنا یا دیکھا ہوگا کہ کس طرح بڑی بڑی عمارتوں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں، مجھے ایسی عمارتوں کی چھتوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جو ایسی ہواؤں سے اڑی، گاڑیاں اڑ جاتی ہیں، گھر اڑ جاتے ہیں، لوگ اڑا دیے جاتے ہیں، اب بھی آتی ہیں ایسی ہوائیں، لیکن ان لوگوں پر تو ایک دن نہیں، دو دن نہیں، سبع لیال و ثمانیۃ ایام، سات راتیں، آٹھ دن وداؤٹ بریک، اور اس نے ان کو اٹھا اٹھا کے خوب پٹکایا، دیواروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ پٹخ پٹخ کے مارے گئے، آپ دیکھیں تھوڑی دیر بھی تیز ہوا چلے تو دل کا حال کیا ہوتا ہے. اچھا سرسر کا ایک معنی ٹھنڈی ہوا بھی ہے. عربوں کے ہاں شدید سردیوں کے زمانے میں شمال کی طرف سے ایک ہوا چلتی تھی جس کے ساتھ سرما کے بادل بھی ہوتے تھے اور گرج چمک بھی تھی. سردیوں کے بادل بھی ہوتے اور گرج چمک بھی تھی. جیسے یہاں آپ کراچی میں کہتے ہیں کوئٹہ ویو آئی تو ٹھنڈی سی ہوا ہوتی ہے نا, اس سے پھر ایک سردی کی چھٹر محسوس ہوتی. تو عربوں کے ہاں بھی یہ خاص ہوا تھی جس کو پہچانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر سرسر بھیجی, ریحان سرسرم, تند ہوا بھیجی جو سخت ٹھنڈی تھی, شور والی تھی, اور سات راتیں آٹھ دن چلتی رہی اور چلتی رہی اور چلتی رہی. دیکھیں کہ بظاہر کتنے طاقتور تھے اور ایک ایسی چیز سے ان کو ہلاک کیا گیا کہ جو پکڑی بھی نہیں جا سکتی, روکی بھی نہیں جا سکتی. کنٹرول کرنے کا دنیا میں آج تک کوئی طریقہ ہی ایجاد نہیں ہوا. پانی کے طوفانوں کے آگے بند باندھے جا سکتے ہیں, زلزلہ پروف عمارتیں بنائی جا رہی ہیں, لیکن ہوا اور جگہ جا گزری اس نے ان میں سے کسی چیز کو صحیح سالم نہ چھوڑا, نہ انسان نہ جانور نہ پرندے نہ درخت نہ گھر, کچھ نہیں بچا. یہ بتا رہی ہے کہ نیشنل جیوگرافک کی فلم دیکھ رہی تھی یہ کہ ٹارنیڈو نے بہت بڑے آئل ٹینکر کو اٹھا کے 200 میل دور جا پھینکا. اس سے آپ اس ہوا کی قوت کا اندازہ لگا سکیں. فی ایام النحسات منحوس دنوں میں, اور نحسات کا بعض نے ترجمہ متواتر اور پے در پے بھی کیا ہے کیونکہ یہ مسلسل چلی تھی ہوا, اور بعض نے سخت اور بعض نے گرد و غبار والے دن بھی کیا ہے. بارہ نحسات کا لفظ نحس اور منحوس عام استعمال ہوتا ہے کیونکہ ان کے یہاں جب یہ سرسر چلتی تھی تو ہر چیز چھٹر جاتی, فصلیں جل جاتی, انسان اندر گھروں میں چھپ جاتے, جانور مر جاتے, خاص قسم کی بیماری سے پھیل جاتی. اب بھی دیکھو گا نا کہ جب اس طرح کی ہوائیں آتی ہیں تو ہر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے. اس لیے وہ اس ہوا کو منحوس بھی کہتے تھے کہ اس کے آنے سے ہر طرف بے رونقی ہو جاتی, یعنی ایک لائف ٹھنڈی پڑ جاتی تھی. تو وہ ہوا جو اس قوم پہ چلی ہر طرف زندگی ٹھنڈی ہو گئی, ہر طرف نحوست پھیلی ہوئی نظر آتی تھی. وہ اپنے پیغمبر کو منحوس کہتے تھے نعوذ باللہ, لیکن کیا ہوا, نحوست ان کے لیے پھیل گئی. اچھا یہاں سے کسی کو یہ شک کو شبانہ رہے کہ کوئی دن بھی منحوس ہوتا اور کوئی دن منحوس نہیں ہوتا. اب مثلا آپ دیکھیں کہ یہ دن ان کے لیے تو منحوس تھے لیکن ان کے پیغمبر اور اہل ایمان کے لیے تو نجات کے دن تھے. فرعون جب ڈوبا اپنے لال لشکر سمیت تو وہ دن اس کے لیے تو منحوس تھا لیکن باقی اہل ایمان کے لیے, بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو وہ خوشی کا دن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم قوم سے نجات دی تھی. تو دن نہیں منحوس ہوتے. کل انسان الجمناہ طائرہ فی عنقہ, ہر انسان کی نحوست اس کی اپنی گردن میں ہوتی. تو نحوست دراصل کسی کے برے عمل کی ہوتی ہے, کوئی دن یا کوئی جگہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں. یعنی دنیا میں وہ جو نعرے لگاتے تھے من اشد منا قوة, ہم سے بڑی مضبوطی کس میں ہے, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بنانا چاہتے تھے, دیکھو ان طاقتوروں کا حال کیا ہوا. اب دیکھیں کہ قوم آج کے عذاب کو عذاب الخزی کہا گیا, رسوائی کا عذاب. اگر آپ سوچیں تو انسان کی رسوائی کس سے ہوتی ہے نا, کہ ایک شخص بہت تکبر میں مبتلا کہ میں بڑی چیز ہوں اور ایک ہوا کا جھونکا آئے اور اسے اٹھائے اور دیوار سے پٹکا دے, تو اس کے لیے کتنی بے عزتی کی بات ہے کہ کہاں ہے تمہارے دعوے مضبوطی کے کہ تم بڑی چیز ہو. کبھی کوئی آ کر اگر آپ کو اٹھا لے تو اسے کیا محسوس ہوتا ہے, یعنی کوئی چیز آ کے اگر آپ کو لفٹ کر لے تو اپنا آپ ہلکا نہیں محسوس ہوتا. تو کہا یہ کہ ہوا اٹھا اٹھا کے پٹکائے اور مارے اور پھر اس قوت کا یہ حشر ہو. والعذاب الآخرت اخزا, اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ رسوا کن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن تو کوئی حمایت بھی نہیں کرے گا ان کی اور ہر طرف ذلیل و خوار ہوں گے. وَأَمَّا ثَمُودَ هَدَيْنَاهُمْ, اور لیکن ثمود تو ہم نے ان کو ہدایت دی, ہم نے ان کو راہ دکھائی, ہر طرح کے دلائل سے ان پر صالح علیہ السلام نے حجت تمام کی, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى, انہوں نے اندھا رہنے کو ترجیح دی ہدایت کے مقابلے میں. یعنی انہیں صالح علیہ السلام کی تعلیم اور تبلیغ پسند نہیں آئی اور انہوں نے بھی مجھ سے طلب کیے اور خود کہا کہ کوئی اونٹنی پہاڑ سے نکل کے آئے تو ہم مان جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی دکھا دیا لیکن اس کے باوجود وہ نہ مانے. اور یہ لوگ جسمانی اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گھر بہت مضبوط بنا رکھے تھے. اینٹیں اور پتھر جوڑ کے نہیں گھر بنائے تھے انہوں نے، بلکہ پہاڑ کے اندر پہاڑ تراش کے گھر بناتے تھے جو مضبوط ترین تھے. ہو سکتا ہے کبھی آپ نے ڈسکرپشن بیان کرتے ہوئے لوگوں کو سنا ہو مختلف اسٹیچوز وغیرہ کی کہ یہ ون پیس ہے، عموماً اس کو بہت فخر سے بیان کیا جاتا ہے. تو ان کے تو پورے پورے گھر اور محلات ون پیس ہوتے تھے، ایک پہاڑ کے اندر اس طرح اس کو تراشتے تھے کہ مختلف کمرے بن جاتے تھے اور مختلف جگہیں بن جاتی تھی، اور وہ پہاڑ کی مضبوطی آپ دیکھیں کہ کتنا جمع ہوا، اور پھر کس طرح وہ اندر ہی اندر بنے ہوئے تھے کہ ہوائیں بھی اس کو نقصان نہیں دے سکتی تھی، بارشیں بادل مختلف چیزوں سے یہ محفوظ تھے. لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے ان کو ہلاک کر دیا. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، ان پہ عذاب سخت چنگھاڑ کی شکل میں آیا تھا، پھر زلزلہ بھی آیا تھا. تو عذاب الہون اس کو کہا گیا کہ رسوا کن عذاب نے ان کو پکڑ لیا. کیوں پکڑا؟ بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے. ونجینا الذین آمنوا، اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وکانوا یتقون، اور وہ تقویٰ اختیار کیے ہوئے تھے. ان کی تعداد 120 کے قریب بتائی جاتی ہے، ان لوگوں کی تعداد جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. صالح علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ فلسطین کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے تھے اور وہیں پر فوت ہوئے، وہیں ان کی قبر ہے.